قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورۃ الصافات، صافات یعنی صف در صف، اور مراد فرشتے ہیں، صف در صف، صفوں میں کھڑے ہونے والے فرشتے۔ اس سورہ کا ہم خداوند عالم کے فضل و کرم سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات، ترجمہ، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی، اور پھر جھڑک کر روک دینے والوں کی، اور پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ ان تینوں آیات سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے کے جو اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، جو بھی اللہ حکم دے اس کی بجا آوری کے لیے، بالکل جیسے ایک فوج صفوں میں تیار رہتی ہے، چاک و چوبند اس طرح سے تیار رہتی ہے۔ اور پھر جب خداوند عالم کسی ہوتے ہوئے کام کو روکنے کا حکم دے دے، کسی عمل کے جو ہونے جا رہا اسے روکنے کا حکم دے دے، کوئی شخص، کوئی جن، کوئی شیطان کچھ کرنے جا رہا ہو، خدا اس کو روکنے کا حکم دے دے، تو فوراً اس کو گویا کہ جھڑک کر روک دیتے ہیں اور اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اور وہ فرشتے کے جو ہر وقت ذکر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیات اور ان سے اگلی کچھ آیات جو ہیں، اس نظام کی طرف، اس مضبوط اور محفوظ حفاظت شدہ نظام کی طرف اشارہ ہے، جس کے تحت اللہ کے حکم سے فرشتے وحی لے کر اللہ کے انبیاء پر نازل ہوتے ہیں، اور درمیان میں سے شیاطین اگر کوئی خبر چرانا چاہیں یا خرابی کرنا چاہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے اور وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ اور وحی الہی اللہ کے حکم سے جیسی ہے، بالکل اسی طرح آسمانوں سے زمین پر اللہ کے نمائندوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور وہ پھر امانت داری کے ساتھ انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پھر بطور کامل روک دینے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ اور کون ہے وہ؟ وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے، پروردگار ہے، اور مشرقوں کا رب ہے، مشرقوں کا پروردگار ہے۔ قرآن مجید نے رب المشرقین، دو مشرق بھی کہا، اور یہ عرب استعمال کرتے تھے، مشرق اور مغرب کو ملا کر مشرقین کہہ دیتے تھے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہمیں اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا، جس طرح ہم ظہرین اور مغربین کہہ دیتے ہیں۔ ظہرین سے مراد ظہر اور عصر ہوتی ہے، مغربین سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، لیکن ایک ہی لفظ سے دونوں کو ہم ارادہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، سورۃ الرحمن۔ یہاں پر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما و رب المشارق، مشرقوں کا رب، تو اس سے مراد ہر دفعہ جب سورج طلوع کرتا ہے، یعنی جو اس کا مقام ہوتا ہے، ہمیں اگرچہ ایک ہی جگہ نظر آتی ہے لیکن وہ ایک ہی مقام نہیں ہوتا، یعنی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، بلکہ جو ہماری پوری یہ ملکی وے گیلیکسی جسے کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری حرکت میں ایک بڑی منظم حرکت، سورج کے گرد نظام شمسی کے سیارے گھومتے ہیں، خود جو یہ نظام شمسی ہے یہ بھی چلا جا رہا ہے، جیسے سورہ یاسین میں کل بتایا تھا والشمس تجری لمستقر لها، سورج بھی چل رہا ہے۔ تو ہمیں اگرچہ ایک ہی طرح کا لگتا ہے، لیکن مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہر روز گویا کہ وہ جگہ اور وہ مقام بدل جاتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہر روز جہاں سے طلوع کرتا ہے ان تمام مقامات کا رب۔ اور یہ ان الفاظ کے مختلف طریقے سے، ان مختلف الفاظ کے استعمال فکر کی دعوت دیتے ہیں، اس کائنات کی وسعتوں اور اس کے منظم نظام میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا بھی رب ہے. یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو، السماء الدنیا، دنیا کہتے ہیں نچلی چیز کو، سما بلندی کو کہتے ہیں، اور چونکہ آسمان جسے ہم آسمان بولتے ہیں وہ اونچا ہے اس لیے اس کو سما کہا گیا. السماء الدنیا، سب سے نچلا آسمان، سات آسمانوں کا قرآن نے تذکرہ کیا، تو فرمایا جو سب سے نچلا آسمان ہے اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے، ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی، کہ وہ عالم بالا کی طرف کان لگا کر نہ سن سکے اور ہر طرف سے ان پر وار کیا جاتا ہے. شیاطین، اب اس عالم کو چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، شیاطین کو دیکھ نہیں سکتے، جتنا قرآن کی آیات میں اور صحیح روایات میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ہم ایک تصور کر سکتے ہیں. شیاطین کی بلندیوں میں جانے کی طاقت گویا خدا نے ان کو دی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ آسمانوں کی خبریں بعض اوقات چرا لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی بعثت پر ان کی یہ طاقت بھی ختم کر دی. سورۃ الجن میں اس کا تذکرہ ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابًا رَصَدًا. ہم اس سے پہلے آسمان میں کان لگا کر سنا کرتے تھے، اب جو کرے گا اس کو مار پڑے گی. اور اس کے بعد فرمایا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وہ لوگ جو جنات پرست ہیں اور جنوں کے ذریعے علم غیب حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور بعض قرآن سے بے خبر لوگ ان کی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں، تو یہ صراحت کے ساتھ سورۃ الجن میں جنات کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ جنات نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا یا کسی خیر کا اللہ نے ارادہ کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا ان کے رب کا ارادہ کیا ہے. لیکن کچھ جھوٹے ایسے دعوے کرتے ہیں، اور کچھ ضعیف الایمان اور ضعیف الاعتقاد وہم پرست لوگ ان کی باتوں پر یقین کر کے پتہ نہیں کن کن چکروں میں آ جاتے ہیں. کہ وہ عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر وار کیا جاتا ہے دھتکارے جانے کے لیے، یعنی ان کو پیچھے واپس دھکیل دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر یہ کہ ان میں سے اگر کسی بات کو کوئی اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اس سے مراد آیا یہ جو شعلے ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم نے نام رکھ دیا ہے شہاب ثاقب، وہ مراد ہے، یا خداوند عالم کا آسمانی خبروں اور آسمان سے نازل ہوتے ہوئے احکام کو شیاطین سے محفوظ رکھنے کا، یعنی شیاطین کو ان کی خبر نہ ہو سکے، اس کی حفاظت کا کوئی اور نظام ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ خداوند عالم بہتر اس کی حقیقت سے آگاہ ہے. اب اس کے بعد رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، جب بھی کچھ آیات نازل ہوتی تھی رسول اللہ کو گویا گمان ہو جاتا تھا کہ اتنی زبردست یہ آیات اتری ہیں کہ اب تو جب میں ان کو بتاؤں گا تو مان لیں گے، قبول کر لیں گے. جب وہ قبول نہیں کرتے تھے تو اس وقت رسول اللہ پریشان بھی ہوتے تھے اور ان کے رویے پر تعجب بھی ہو جاتا تھا. اب اس کفار کے ری ایکشن، رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیات، تو اے رسول ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا، خلق کرنا مشکل ہے یا وہ جسے ہم نے خلق کیا. کیا مراد؟ کہ اس عظیم کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ نے، تم ایک ہو، اگرچہ انسان کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین خلقت انسان کی ہے، لیکن جب اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھا جائے تو اللہ گویا فرما رہا ہے ذرا ان سے کہو کمپیریزن تو کرے، تمہیں بنانا مشکل ہے یا اس پوری کائنات کو بنانا مشکل کام ہے؟ تو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی نے تمہیں بھی بنایا ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ بھی مار کر زندہ کر سکتا ہے. اور پھر تمہیں تو ہم نے، خود ہی قرآن نے جواب دیا، یقیناً ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، جسے گارا کہتے ہیں، من تین لازب، تین مٹی لازب چپکنے والی، انسانی جسم مادی جسم کی طرف اشارہ ہے. بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی آپ ان کے انکار پر تعجب کرتے ہیں، اتنی باتوں کے بعد بھی یہ انکار کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بجائے ماننے کے مذاق بنا رہے ہیں، آپ کی باتوں کو کا تمسخر بناتے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. یہ مختلف پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا یہ تھا، میں نے عرض کیا تھا جادو کیوں کہتے تھے قرآن کو، کیونکہ اثر کرتا تھا، تاثیر تھی اس، اور وہ پھر عوام کو کسی اور ڈائریکشن میں ان کے دماغوں کو لگانے کے لیے کہتے تھے یہ جادوگر ہے اس لیے تم پہ اثر ہوتا. یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، نہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ جادو ہے، اور جادو کی وجہ سے تم اس کے زیر اثر آ جاتے ہو. لہذا آپ نے سنا ہے کہ لوگ جو آتے تھے باہر سے، مکہ میں بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، خاص طور کے حج کے موقع پر آیا کرتے تھے، تو یہ بندے کھڑے کر دیتے تھے اور کہتے تھے اپنے کانوں میں روئی دے کے ڈانا، ہمارے شہر میں ایک بڑا خطرناک جادوگر آیا، اس کا کلام جس کے کانوں پہ پڑ جائے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا، اس کی تاثیر سے بچتا نہیں، لہذا تم اس جادوگر سے بچ کے رہے. تو پھر وہ تو اسی طرح ایک شخص آیا، اور اس کو بھی ایسا کوئی شخص ملا ایجنٹ جو کھڑا ہوا تھا، تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا، اور اس نے اس کو پھر روئی دی، اس نے اپنے کانوں میں روئی یا جو بھی چیز کانوں میں ڈال لی. لیکن جب مکہ خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ کر رہا تھا تو دیکھ لیا اس نے رسول اللہ کو، اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ، اور ظاہراً ان کے شہر میں بھی خبر پہنچی تھی کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس اشتیاق میں وہ رسول اللہ کے پاس آ گیا، اور پاس آیا تو بالآخر اپنے کانوں سے اس نے روئی نکالی اور کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، اپنی بات کیوں مجھے بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، اور اس نے جب قرآن کی آیات سنی تو اس کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے ایمان قبول کر لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو پھر اس نے انداز اپنایا رسول اللہ کے ہاتھ چومے ہوں گے یا بالآخر جو بھی اس نے کیا ہوگا، تو وہ جو کھڑے ہوئے تھے پروپیگنڈا مشین دی، تو انہوں نے کہا کہ محمد نے ایک اور کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا بھی کام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. صلوات پڑھیے محمد والا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واضح کھلا جادو ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ سوال نہیں تھا، یعنی نہیں ہوگا، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اے رسول کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے. یعنی آج تم باتیں کر رہے ہو، اس دن تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی. یہ زجرت واحدہ، ایک جھڑکی، زاجرات جھڑکنے والے، روک دینے والے، یعنی گویا وہ قیامت کے دن کی آواز بھی جو ہوگی وہ روک دے گی. کل سورہ یاسین میں ہم نے ذکر کیا تھا، لا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ کوئی وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر ہی واپس پلٹ کر کچھ جا سکیں گے. وہ تو ایک زبردست، وہ تو ایک جھڑک، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، تو پھر اچانک وہ دیکھنے لگیں گے، یعنی دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اور کہنے لگیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ تو قیامت کا دن ہے، پھر خدا کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، محشور کرو، گھیر لاؤ ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے اور ان کے ازواج کو، ازواج سے مراد جوڑے، اور یا مراد وہ تمام افراد کہ جن کے دنیا میں گروپ تھے اور وہ گروپس کی شکل میں خرابیاں کیا کرتے تھے. اس میں گروپ سے مراد دوست بھی ہو سکتے ہیں، گروپ سے مراد پارٹی بھی ہو سکتی ہے، گروپ سے مراد بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے جو خدا کے نافرمان تھے، اکٹھا گروہ در گروہ ان کو لایا جائے گا اور آگے آ جائے گا ان کے لیڈروں کو بھی لایا جائے گا، جن لیڈروں کو فالو کرتے تھے، جن کی باتیں سنا کرتے تھے، جن کو فالو کیا کرتے تھے، ان کو بھی لایا جائے گا، ان کو بھی اور ان کے ازواج کو، اور انہیں بھی جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانک کر لے جاؤ اور انہیں روک لو، یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا. اب اس سوال کے بارے میں روایات میں اہم اہم چیزوں کے نام لیے گئے. ایک اہم ترین چیز ولایت اہل بیت ہے، سوال کیا جائے گا. اسی طرح روایات میں آیا کہ تمام افراد سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے تو نے عمر کس چیز میں گزاری، اور پھر یہ کہ تو نے اپنے بدن کو کس چیز میں تھکایا فرسودہ، کہاں زیادہ زور لگایا کرتا تھا. پھر پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھے حصے میں فرمایا گیا کہ ہماری ولایت محمد و آل محمد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس ولایت کی خاطر تو نے دنیا میں کیا کیا، اس ولایت کے لیے تو نے کیا زحمت کی دنیا میں. اور ایک سوال جس کا خود قرآن مجید آگے کہہ رہا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہے آج تم ایک دوسرے کی ہیلپ ہی نہیں کر رہے، سپورٹ نہیں کر رہے، مدد نہیں کر رہے. یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں ایک پھنستا تھا باقی سارے پہنچ جاتے تھے، کئی فونوں کی بیل بج جاتی تھی، کئی رشوتیں چل جاتی تھی، کئی وکیل ہو جاتے تھے، کئی ججوں کو پریشر ڈال دیا جاتا تھا، کئی سیاستدانوں کے ذریعے پریشر ہو جاتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا آج تمہاری وہ روٹین نظر نہیں آ رہی، آج تم ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر رہے. ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا آج، آج کیوں نہیں مدد کرتے؟ دنیا میں تو بہت ایک دوسرے کی کرپشنز میں، خرابیوں میں سپورٹ کرتے تھے. بل ہم الیوم مستسلمون، خود قرآن کہتا ہے بلکہ آج وہ تو گردنیں جھکائے، مستسلمون سرینڈر کر دینا، تسلیم ہو جانا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکے گا، کوئی چال نہیں چل سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا. 29 پارے کی آخری سورہ ہے سورۃ المرسلات، وہاں پر خدا بندہ فرماتا ہے کہ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ یوم فصل ہے، فیصلے کا دن ہے، جدائیوں کا دن ہے، تو آج ہم نے تمہیں بھی اور پچھلوں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، دنیا میں بڑی تم چالیں چلتے تھے، بڑے مکر تھے تمہارے پاس، تم بڑے بڑے کام جو لوگ سمجھتے تھے ہو ہی نہیں سکتے کر لیا کرتے تھے تم. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، آج اگر کوئی چال ہے چلنے کے لیے، فَكِيدُونَ، تو چلو آج چال چل کر دکھاؤ، آج تم کوئی چال نہیں چل سکو. تو یہ یعنی تصویر بنا کر خدا بند عالم دکھانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید منظر دکھاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نافرمان وہ اس منظر کو یعنی اس میں شامل ہو گئے اور دیکھیں گے، اور دوسرے بھی اس منظر کو قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے. اب جب یہ سرینڈر ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر پائیں گے، اس کے بعد ایک اور عبرت ناک سٹیپ جس کی طرف قرآن اشارہ فرماتا ہے، صلوات پڑھیں، ایک بار پھر صلوات پڑھیے، قرآن کریم کو شارٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو آگے کیا ہوگا؟ یہ بھی منظر قرآن نے کئی جگہوں پر, وہ لوگ جو گمراہ ہوئے دنیا میں اور وہ لوگ کہ جو ان کو گمراہ کرنے کا سبب بنے, اور یہاں مراد ظاہر بات ہے دین ہے, کیونکہ دین میں جو غلط چلا, غلط چیز کو صحیح سمجھ لیا, وہ نقصان میں رہے گا. تو ان کا آپس میں جو ڈائیلاگ ہے, مکالمہ ہے, وہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بتایا ہے. یہاں پر بھی سورۃ الصافات کی آیت نمبر 27, اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے, باتیں کریں گے, کہیں گے تم تو ہمارے پاس مخلص بن کے آتے تھے, عن الیمین دائیں طرف سے. اب دائیں طرف دو معنی کیے گئے, دائیں ہاتھ طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ بائیں کے مقابلے میں اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تم رائٹ سائڈ سے یعنی بڑے اچھے بن کے آتے تھے, بڑے مخلص بن کے, میں تمہارا مخلص ہوں, میں تمہیں جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, میری بات پہ اس طرح تم آتے تھے, اور تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. اور یا یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تم ہمیں زبردستی تم نے گمراہ کیا اور کہا کہ جو سوچے گا وہ منافق ہے, جو میری بات نہیں مانے گا وہ فلان فلان ہوگا. تم نے ہمیں اندھا کر دیا تھا اپنی باتوں سے, زبردستی تم اپنی باتیں ہم سے منواتے تھے. اب یہ فالوورز کہہ رہے ہوں گے لیڈرز کو, رہنماؤں کو, جو دنیا میں ان کے رہنما تھے, تم ہمارے پاس مخلص بن کے آتے تھے. وہ کہیں گے بلکہ تم تو خود ایمان والے نہیں تھے. کہیں گے تم مخلص بن کے آئے ہمیں گمراہ کیا, وہ لیڈر جواب میں کہیں گے تم خود بے ایمان تھے. اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو دوسرے بھی تو تھے, دوسرے اللہ کی باتیں بتا رہے وہ بھی تو تھے, ادھر تمہارا دل نہیں کرتا تھا, ہماری بتائی ہوئی باتوں میں تمہیں مزہ کیوں آتا تھا؟ اس لیے کہ تمہاری مرضی کی ہوتی تھی, تمہاری خواہشات کے مطابق ہوتی تھی, لہذا تم ہماری طرف آتے تھے, تم خود بے ایمان تھے. لم تکونوا مؤمنین, تم مومن نہیں تھے, ورنہ ہمارے پاس کوئی طاقت تو نہیں تھی کہ جو تمہیں ہم زبردستی کرتے, بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے, تم خود خدا کے نافرمان تھے, اور تمہیں وہ باتیں کہ جو خدا کی نافرمانی میں تمہیں چھوٹ دیتی تھی, تمہیں وہ باتیں پسند آتی تھی. ہم نے یہ کیا, لیکن ہم نے کیا, تم سے زبردستی تو نہیں کیا, تم خود بے ایمان تھے, تمہاری بے ایمانیاں تمہیں اور سرکشیاں ہماری طرف مائل کرتی تھی. پس اب ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ ہو چکا, حتمی ہو گیا, اب ہم سب عذاب کے مزے چکھیں. ہم نے تمہیں اغوا کیا تھا, اغوا عربی زبان میں کہتے ہیں گمراہی کو, ہم خود بھی گمراہ تھے. بڑے کلیئرلی کہیں گے تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا تھا, ہم خود بھی گمراہ تھے. کوئی شک ہے تو آج نکل گیا, تمہارا بھی اور ہمارا بھی. اغوا اور اضلال, گمراہی, دونوں کا ترجمہ گمراہی کیا جاتا ہے. اضلال ضالین والا ہے, اور اغوا غاوین, اغوا شدہ. کیا فرق ہے دونوں گمراہیوں میں؟ اضلال جو ضالین والا ہے اس سے مراد ہے راستے سے بھٹک جانا, یعنی انسان کو ہدف صحیح پتہ ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے, لیکن کوئی راستے بھٹکا دے, اسے کہے جدھر تو جا رہا ہے غور سے سنیے گا, وہ راستہ ادھر ہے, یہ ہوتا ہے. یہ دین ہے, وہ دین نہیں ہے, یہ معرفت ہے, وہ معرفت نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کر کے. اب یہ سمجھتا ہے کہ کر رہا غلط ہے, سمجھتا ہے میں دیندار ہوں, جو کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, وہ بڑی معرفت اپنے آپ کو لے کے بیٹھا ہوا, دوسروں کو بے معرفت سمجھتا ہے, لیکن مشرک ہے. جو کہتا ہے مثلا حضرت علی اللہ ہے, بڑا اپنے آپ کو با معرفت سمجھتا ہے, لیکن گمراہ ہے. سمجھ رہا ٹھیک ہے اپنے آپ کو, دین سمجھ کر بے دینی کر رہا ہے, یہ ہے گمراہی. ایک ہے اغوا, وہ یہ کہ چھوڑو دین شین کو, کون واپس آیا, کس نے بتایا, موج کرو, پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں قیامت ہے یا نہیں, بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالو. بندے کو ہی بے دین کر دو, دین ہی خراب کر دو اس کو, یہ ہے اغوا, یعنی فل کڈنیپ کر لیا اس نے. اغوا چونکہ ہم کڈنیپ کو کہتے ہیں, توجہ فرمائیے آپ نے. ایک ہے دین کے نام پہ, جیسے سامری نے کیا تھا, کہا حضرت موسیٰ سے کو غلطی ہوگی, اوپر چلے گئے ہیں, یہ بچڑا تمہارا اللہ, اس کو ڈھونڈنے گئے تھے اوپر. لوگوں نے کہا اتنا پیارا اللہ بولتا بھی ہے, اسی کو پوچھنا شروع ہو. اور اللہ قیمتی بہت تھا, سونے زیورات کو پگھلا کر اس نے بنایا ہوا. یہ وہ ہے, ایک دفعہ ہے دین کی جاڑی کاٹ دے. اور یہ طبقہ بھی آپ کے معاشرے میں بہت سارا پایا جاتا ہے, باتیں کرتے 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 اینڈ پہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں. جب اندر باہر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے, یہ جو بڑا شناختی کارڈ کا مسلمان تھا اور بڑا یہ وہ کر رہا تھا, یہ تو اندر سے خدا کوئی نہیں مانتا, رسول اللہ کوئی نہیں مانتا. یہ ہے اغوا. تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اغوا کیا, ہم تو خود اسی طرح تھے, ہم خود بے دین تھے, ہم نے تمہیں بھی بے دین کر دیا. پھر قرآن فرماتا ہے کہ تو اس دن یقیناً یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے, شریک ہوں گے, ایک ہی کمپنی میں اللہ ان کو رکھے گا, جیسے دنیا میں اکٹھے تھے اپنی باتوں میں. یقیناً مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اب پھر پیچھے ریورس کرتا ہے اور خداوند عالم ان کے ماضی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ یقیناً جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ جاتے تھے, یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. شاعر مجنون, اس شاعر کے لیے, اس مجنون کے لیے جو دیوانوں والی باتیں کرتا ہے, پاگلوں والی باتیں کرتا ہے, اس کے لیے ہم اتنے اپنے بت چھوڑ دیں, حبل کو چھوڑ دیں, لات و منات و عزا کو چھوڑ دیں. نہیں چھوڑیں. یہ کہتے تھے کیا ہم ایک پاگل شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, نہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور اس نے انبیاء کی تصدیق کی, سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنے والا. یقیناً تم لوگ دردناک عذاب کا ذائقہ چکھنے والے ہیں اور تمہیں اور کسی چیز کی نہیں, صرف تمہارے عملوں کی جزا دی جائے گی سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے, اللہ کے خالص بندوں کے, یعنی ان کے ساتھ یہ نہیں ہونے والا جو اللہ کے خالص بندے. ان کے لیے ایک معلوم رزق ہے, ہر قسم کے پھل میوے, اور وہ بڑے وہاں پر قابل احترام ہوں گے, ان کا وہاں بڑا احترام کیا جائے گا, نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں, اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور بہتی ہوئی شراب کے جام ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. اس شراب کے بارے میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور پھر ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری جزا ہے اور جو تم نے کوششیں کی ہیں یہ ان کی تھینکس گیونگ ہے, یہ ان کا شکریہ ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. تو اس شراب کے جاموں کے ساتھ, یعنی اس شراب کو ان کے درمیان پھیرایا جائے گا جو چمکتی ہوئی ہوگی اور پینے والوں کے لیے بہت لذت بخش ہوگی, جس میں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کی عقلیں زائل ہوں, یعنی لذت ہوگی, سرور ہوگا, لیکن بےہودگی نہیں ہوگی, کوئی خبر نہیں آگی زہریلی شراب پینے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فلان شہر میں اتنے بندے مر گئے اور اتنے بندے اسپتال پہنچ گئے, اور جناب شادی کی محفل سے انشاءاللہ یہاں نہیں ہوتی ہوں گی دیہاتوں میں, چونکہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہوا اپنی آنکھوں سے, تو وہاں پر پی کے نکلتے ہیں تو کوئی الٹی کر رہا ہوتا ہے, کسی نالی میں پڑا ہوتا ہے, ایک دفعہ ایک کو خود ہم نے نالی سے باہر نکالا تھا، تو کوئی کسی حالت میں ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی تاثیرات اس شراب میں نہیں ہوں گی۔ لذت اور سرور کے اعتبار سے البتہ جنت کی کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بےہودگی، کوئی بیماری اور کوئی ہاسپٹل جانا اس کے پینے کے نتیجے میں نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے پر۔ اس میں نہ کوئی سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے عقل زائل ہوگی، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ اب یہ کہ انہم بید مکنون، جب بالکل تازہ تازہ انڈا مثلا دیتی ہے مرغی یا کوئی پرندہ، تو اگر آپ اس کا رنگ دیکھیں اس وقت، تو ایک خاص قسم کی فریشنس ہوتی ہے اس میں، اور وہ فریشنس جیسے جیسے ہوا لگتی جاتی ہے اور بالآخر موسم کے اثرات ہوتے جاتے ہیں، وہ رنگ اگرچہ سفید رہتا ہے لیکن وہ فریشنس ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ گویا وہ اس طرح ہوں گی کہ اس سے پہلے کسی نے، جیسے سورہ رحمان میں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا۔ اور ایک اس میں جو خوبی جنت کی ازواج کی بیان کی گئی وہ یہ کہ نگاہیں نیچی رکھنے والی، اور ایک مومنہ عورت اس کی بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ سوائے مثلا اپنے شوہر کے دوسروں کی طرف، نامحرموں کی طرف نگاہ بھر کر وہ نہیں دیکھتی۔ اسے کہتے ہیں قاصرات الطرف، یعنی ان کی نگاہیں اٹھتی نہیں۔ اور ایک خود جو ناموس اور غیرت رکھنے والا انسان ہے، وہ عورت کی اس کوالٹی کی قیمت کو اور قدر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہاں وہ نہیں جانتا ہوگا کہ جو خود ہی یعنی پیش کر دیتا ہو لوگوں کو بنا سوار کے کہ اللہ نے مثلا ہمیں دی ہے تو آپ بھی دیکھ لیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے پر۔ عورت کا بن سور کے نمائش کرنا، اللہ نے فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، سورۃ الاحزاب میں، جاہلیت قبل از اسلام کے زمانے کی طرح میک اپ تھوپ کر باہر مردوں کے سامنے مت نکلو، بناؤ سنگھار کر کے جہالت کے زمانے کی طرح مت نکلو۔ آج ہوتا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں۔ پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی ان نعمتوں میں، ان لذتوں میں۔ اور یہ وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو اس زمانے کے عربوں کے لیے قابل تصور تھی، ورنہ اللہ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا، جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں پر ان کے لیے موجود ہوگا، ولدینا مزید، اور جو ان کے تصور میں بھی نہیں آئے گا ہم کہیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے موجود ہے۔ اب وہاں پر جہنمیوں نے آپس میں ڈائیلاگ کیا تھا، ایک دوسرے کو لعنت کی تھی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا تھا، یہاں پر جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا، ایک بندہ تھا جو ہم محفل تھا میرا، میرے ساتھ ہی، مثلا جب ہم کوئی محفل لگتی تھی وہ بھی ہوتا تھا، میں بھی ہوتا تھا، قرین کہتے ہیں ساتھ رہنے والے، اکثر اکٹھے ہو جاتے تھے ہم، وہ کہاں ہے؟ سورۃ الصافات آیت نمبر 51 سے ترجمہ، یعنی جب وہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ہم محفل ہوا کرتا تھا، ہم نشین ہوا کرتا تھا، جو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تو یقین واقعی قیامت کی تصدیق کرتا ہے، واقعی قیامت آئے گی، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے اس کے بعد ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں جزا دی جائے گی؟ تو یہ کہے گا کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو، پوچھے گا تمہیں کچھ پتہ ہے، پھر وہ جھانکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اطلاع دلوا دے گا، وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے وسط میں دیکھے گا، اس اپنے ہم محفل کو، ہم نشین کو جہنم کے وسط میں دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اس قسم کے دوستوں سے خبردار کیا گیا، یعنی کیفیت یہ تھی کہ بعض اوقات میری کیفیت ہو جاتی تھی کہ میں تیری بات مان لیتا اور مجھے اللہ نے بچا لیا، خدا کی قسم تو نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مجھے تو نے ہلاک کر ہی دیا تھا۔ اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا، کیا اب ہمیں نہیں مرنا؟ یہ اب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہے، کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ پھر خود ہی کہیں گے گویا کہ اب نہیں ہوگا عذاب اور اب کوئی موت نہیں آئے گی، تو کہیں گے یقیناً یہی وہ عظیم کامیابی ہے، اور کہیں گے کہ عمل کرنے والوں کو، یعنی جو محنتیں کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کامیابی کے لیے محنت کرے۔ کامیابیوں کے لیے محنت کرتے ہو، کمائیوں کے لیے محنت کرتے ہو، تو وہ گویا خداوند عالم جنتیوں کا یہ سین سینیریو دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، وہ کہیں گے کہ اگر محنت ہی کرنی ہے تو پھر محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے محنت کرے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ مہمانی نزولن کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو ایک یہ مہمان ہوں گے اللہ کے اور ایک جہنمی ایک قسم کے مہمان ہوں گے، ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت، ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، یعنی فتنہ کے جو انسان کو مصیبت میں ڈال دے۔ زقوم ایک درخت تھا کہ عرب جس کو جانتے تھے، صحرا میں پیدا ہوتا تھا، اس کے پتے بڑے بڑے تھے، پتوں کے اوپر کانٹے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ بہت ہی بدمزہ اور بہت ہی بدبودار ہوتا تھا، اور اس کے اندر سے ایک وہ لیکوڈ ٹائپ کا مایا نکلتا تھا کہ اگر وہ انسان کے جسم کو ٹچ کرے تو وہاں پر الرجی ہو جاتی تھی، داغ بن جاتے تھے۔ تو بہرحال اس کا نام استعمال کیا کہ یہ اللہ کی مہمانی بہتر ہوگی نعمتوں والی یا زقوم کا درخت کہ وہ جن کو کھانے کو دیا جائے گا، ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو جہنم کی تہ میں نکلتا ہے اور اس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں، اور یہ اشارہ ہے کہ شیطانوں کی باتیں تم نے مانی، اس کا نتیجہ یہ پھل ہے کہ جو تمہیں اب کھانے کو تمہارے اعمال کے بدلے میں مل رہا ہے، تو پھر یقیناً وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اس کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی اس میں ملا کر دیا جائے گا، جب وہ کہیں گے پیاس لگی ہے تو پھر اسی کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور پھر یہ ان کی پہلے یعنی گویا کہ پہلی مہمان نوازی ہوگی، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو بہرحال جہنم ہوگا ہی۔ کیوں ایسا ہوا؟ بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، یعنی جب ہمارا نبی آ کے کہتا تھا یہ کام نہ کرو تو کہتے تھے ہمارے باپ دادا اتنے سمجھدار تھے، اور یہ بات رسول اللہ کو بھی کہی گئی۔ جناب ابو طالب کے پاس جب یہ آئے ایک بات کیا کہتے تھے، یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے اتنے عظیم الشان ہمارے باپ دادا تھے، آبا و اجداد تھے۔ قریش میں یہ مرض بہت تھا اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرنے کا، آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جب حج کر لو، حج کے بعد یہ محفلیں لگاتے تھے اور کہتے تھے میرا ابا یوں تھا سیٹھ تھا، اور میرا ابا یوں کرتا تھا، اور میرا دادا یوں کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ باپ دادوں سے بڑھ کر، جو تمہارے باپ دادوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر کرو جس ذوق اور شوق سے اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر باپ دادے بڑے ہوں گے تمہارے لیے تو پھر اللہ کا نبی بھی تمہیں چھوٹا لگے گا، اللہ کی بات تم نہیں سنو گے۔ تو یہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا اور یہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور یقیناً ان سے پہلے اور یہ والا قد قسم ہے، یعنی اگر اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو اللہ کہہ رہا ہے اور قسم سے ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی اکثر گزشتہ قوموں کے لوگ گمراہ ہوئے، اسی طرح گمراہ ہوئے، وہ بھی گمراہ ہوئے، اور قسم سے ہم نے ان کے درمیان بھی ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، یعنی انبیاء بھیجے تھے، تو پھر دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے بات نہیں سنی ان کی عاقبت اور انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اللہ کے خالص بندوں کے. اور اب اللہ کے خالص ترین بندے یعنی ان کے انبیاء، اور گویا کہ پھر جو ایک نبی اور اس کے بعد انبیاء، چند نبیوں کا ایک کے بعد ایک کا تذکرہ ہے، اور انبیاء کو اللہ نے ایک دوسرے کے شیعہ کہا، یعنی جو بعد میں آنے والا نبی ہے وہ اپنے سے پہلے والے نبی کا کیا ہے؟ شیعہ ہے. توجہ فرمائیں، اور یہی سے شیعہ کا صحیح معنی بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک نمبر اور دو نمبر شیعہ کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے لفظ شیعہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، باقی کوئی اور معنی کرتا ہے وہ فراڈ ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اب آپ لفظ شیعہ کے معنی پر بھی غور کریں گے. پہلا تذکرہ حضرت نوح کا ہے، بہت ہی یہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا ہم کتنے بہترین پکار کا جواب دینے والے. کب پکارا؟ یہ اس پکار کا تذکرہ ہے کہ جو 950 سال اپنی قوم کو گزارشات اور تبلیغات کرنے کے بعد حضرت نوح نے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگارا میرا بس نہیں چلتا، یہ لوگ مجھ سے بہت تگڑے، تو مدد کر. اور پھر اللہ نے کیا اثر کیا ان کا معلوم. لیکن 950 سال دعا کی، یعنی اگر انسان کو بعض اوقات پکارتا ہے دیر بھی ہو جاتی ہے، تو اتنا جب حضرت نوح نے پکارا بھی تھا تو استجابت ہو گئی، لیکن پھر بھی کہا گیا کشتی بنا، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس زمانے کے ٹولز سے اتنی بڑی کشتی بنانا، اور وہ بھی 24 گھنٹے مذاق کا نشانہ بنتے تھے، اور وہ جو قوم کے بڑے بڑے مالدار اور سردار تھے وہ آتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو اس عمر میں اس کی عقل نکل گئی، پہلے بھی عقل نہیں تھی، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، تو اب تو بالکل ہی. لوگ کشتیاں بناتے ہیں دریاؤں میں، پانیوں میں، یہ خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے. اور ایک جملہ جو کہیں پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، وہ کہنے والوں نے کہا کہ نوح تجھے کشتی بنانے کی ضرورت ہی نہیں، تیرے دماغ میں اتنی ہوا ہے کہ اگر پانی آ بھی گیا تو اس ہوا کی وجہ سے تو اوپر رہے گا، ڈوبے گا نہیں، یعنی تیرے دماغ میں عقل نہیں ہے، ہوا بھری ہے. یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اور جس نے بھی حق کہنا ہے قرآن نے گواہی دیا کہ حتمن اس کے ساتھ بھی یہ کام ہونا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی ہونی ہے، اس کے ساتھ اس کو برا بلا اور گالیاں اور سب کچھ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ حق کی تاثیر ہے، ورنہ قرآن نہ کہتا ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، تمسکر اڑایا گیا، اس کو برا بلا کہا گیا. صلوات پڑھیے محمد والے. اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں پکار کا، اور ہم نے نوح کو، اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات، عظیم تکلیف میں تھے وہ، ہم نے نجات دے دی، اور ہم نے ان کی نسل کو باقی رہنے والے قرار دے دیا، اور ہم نے آنے والوں میں ان کو، ان کے ذکر کو باقی رکھا. حضرت نوح کے ذکر کو جو آج قرآن کے ذریعے بھی باقی ہے، اور میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اللہ کے اس عظیم نبی کو یاد کر رہے ہیں. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. وہاں فرمایا تھا مجرموں کو ہم ایسے جزا دیتے ہیں، یہاں فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دے دیتے ہیں. آپ توجہ کریں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنے زمانے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ کربلا دیکھ لیں، وہ رسیوں سے بندھے ہوئے قافلے کے لوگ دربار میں آئے ہوئے ہیں اور وہ طاقت کے نشے میں مست اور شراب کے نشے میں مست توہین کر رہا ہے. اور آج دیکھیں اس کا ذکر کس طرح ہے, اور وہ جو رسیوں میں بندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے سب کو شہید کروا کر ان کا ذکر خدا نے کس طرح باقی رکھا. وہ مجرموں کی جزا اس دنیا میں دیتا ہے خدا, اور یہ نیک وترکنا علیہ فی الآخرین. آج امام حسین کا ذکر کیسے باقی ہے, انا کذالک نجزی المحسنین, ہم ایسے محسنین کو جزا دیتے, اگرچہ اپنے زمانوں میں ان سے زیادہ تکلیف کسی نے نہیں اٹھائی. رسول اللہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, امیر المومنین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, نہج البلاغہ پڑھیں آپ, امام حسن مجتبیٰ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, امام حسین نے تو پھر آپ کے سامنے. لیکن اللہ نے جزا کیا رکھی, ادھر جوانان جنت کے سردار اور یہاں ذکر جمیل, وترکنا علیہ فی الآخرین, اور ہم نے ان کے ذکر کو آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا. پھر اس کے بعد باقیوں کو ہم نے, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. اور یقیناً نوح, یقیناً ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے. اب بعض لوگ اس آیت کو بلا وجہ توڑتے موڑتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حضرت علی کے شیعوں میں سے تھے مثلا. خود قرآن مجید کا سیاق و سباق آپ دیکھیں, جب ایسی باتیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو آپ خود موقع دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو شیعہ کیا کرتے ہیں. یا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شیعہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ, اور قرآن کا استعمال بہترین معنی بتاتا ہے. یعنی جس راستے پر نوح چلے اسی راستے پر ابراہیم چلے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, یقیناً نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا قلب سلیم سے, سلیم یعنی جس میں کوئی بیماری کوئی مرض خرابی نہ ہو. تو امام نے جواب میں فرمایا, ایسا دل کہ جس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو وہ قلب سلیم ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے کی چیزیں, ورنہ خدا نے فرمایا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ مثلا میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, وہ مراد نہیں ہے, مقابلے کی چیزیں مراد ہیں. یہ ساری محبتیں, رسول اللہ کی محبت, مولا کائنات کی محبت, اہل بیت کی محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی محبت کے سائے میں, چونکہ یہ اس کے نمائندے تھے. ہاں, اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت, ایک احمق کہ جس کو آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت حرام ہے, رسول کی محبت حرام ہے. آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے احمق بھی اس دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو داد دینے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کیا کروں کہ بار بار باتیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر پھر ان کی کی ہوئی باتیں بھی آ جاتی ہیں, اور میں کرتا اس لیے ہوں تاکہ واضح ہو سکے اور آپ کو بعد میں اپلائی کرنے میں آسانی ہو. کہ بعض دفعہ انسان کو جب تک مثال نہ دی جائے بات کو صحیح طرح سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے, جب انہوں نے اپنے چچا اور قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو, پورے شہر میں پوری قوم میں ایک ابراہیم خدا پرست, باقی سارے بت پرست, ایک نوجوان لڑکا, نوجوان تھے اس وقت, پہلے باتیں کرتے رہے, ادھر ادھر باتیں کرتے تھے, لوگ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے اڑا دیا حضرت ابراہیم کی بات. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے تو حضرت ابراہیم نے ایک بڑا پلان بنایا اور کہا کہ ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا, ان کے معبودوں کو بھی اور ان کو بھی, کہ ایک دفعہ ان کو پتہ چلے. تو وہاں پر ان کا ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا حضرت ابراہیم کی قوم کا, ایک سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا. اس میلے میں ان کی رسم تھی کہ وہ بہت ساری غذائیں پکاتے تھے اور پکا کر مختلف مزیدار کھانے پینے کی چیزیں اپنے بت خانے میں بتوں کے پاس ان کے نام پر وہ رکھ جاتے تھے, اور باہر جا کر وہ بڑی عبادتیں شبادتیں بتوں کی اور رسمیں ادا کرتے تھے, اور پھر واپس آ کر وہ کھایا کرتے تھے. تو جب وہ دن آیا اور وہ انہوں نے پکا شکا کے ہر چیز رکھ دی اور سب جاتے تھے باہر, تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک ان کا اعتقاد اور بھی تھا یہ یہاں پر وہ لفظ آیا ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم, حضرت ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف ڈالی. یہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی قوم تھی, یہ ستاروں کی چالوں میں بڑے چلتے تھے. اب ستارہ یوں ہو گیا تو ستارے نے مجھے یوں کر دیا فلان, یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی تقدیر ستاروں کی پابند ہے, جیسے آج کل بھی یہ فیشن ہے. تو حضرت ابراہیم نے ان کی طرف, یعنی گویا کہ ان کو ایک لحاظ سے ٹرک کیا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں تم نے ہمارے ساتھ آنا. انہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی چال بھی کچھ ایسی ہے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں, میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کہ یہ جو انہوں نے بیمار کہا تھا, آیا واقعاً بیمار تھے یا آیا اس لیے کہا تھا کہ تمہاری نظروں میں میں بیمار آدمی ہوں, میری باتیں تم سے ملتی ہی نہیں ہیں. بارہ جو بھی تھا, فرمایا کہ میں بیمار ہوں اور کچھ یہ ستارے بھی گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانا, تو رک گئے. اور چونکہ وہ بھی ستاروں کی والی بات مان لیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ گویا دلیل بھی قبول کر لی اور حضرت ابراہیم پیچھے رک گئے. اور جب پیچھے رک گئے اور وہ سب شہر میں چلے گئے, تو اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا, یہ ان آیات میں بیان کیا گیا. جب انہوں نے اپنے چچا اور قوم سے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو, ان کا ارادہ کرتے ہو, رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے, اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تم, اس کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہو. پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں. تو یہ بات سن کر وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے. پھر تو وہ ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں, اتنے کھانے مزیدار بنے پڑے ہیں, بہترین ڈشیں پڑی ہوئی ہیں, کھاتے کیوں نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ڈائیلاگ بتوں کے ساتھ محفوظ کر دیا میرے اور آپ کے لیے. تو یہ جو ہے لفظ جو قرآن استعمال کیا, فراغ, راغا کہتے ہیں بڑے چپکے سے گھس گئے کہ مبادہ کوئی بندہ مثلا کھڑا ہو اور دیکھ نہ لے, بڑے طریقے سے آئے اور ایک وہ کلہاڑا بڑا سا انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, اندر داخل ہوئے, ظاہر دیکھا ہوگا بت جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگی ڈشز پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے بتوں کو انوائٹ کیا اور کہا کہ تمہیں کیا ہے, اتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور تم کھا رہے نہیں ہو, انجوائے کرو, کھاؤ, اللہ تاکل, کیوں نہیں کھاتے. پھر فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے, تم تو بولتے بھی نہیں ہو, نہیں کھانا تو بتا دو, بات بھی نہیں کرتے تم. تو پھر پوری طاقت کے ساتھ انہیں ضربے لگانے لگے, پھر جو اصلی کام تھا توڑنے لگے بتوں کو. اور پھر تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. کچھ باتیں قرآن نے دوسری جگہ بیان کی ہیں اور وہ کیا ہیں, کہ جب وہ واپس آئے تو فوراً ہی پٹیاں چل گئی اور بریکنگ نیوز جناب نشر ہونا شروع ہو گئی اور فارورڈ ہونے شروع ہو گئے میسج کہ تباہی ہو گئی, ہمارا جو ساری امبائر باتیں کر کے آئے ہیں تو ان بتوں کے ساتھ تو کسی نے بڑی زیادتی کر دی ہے, وہ سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا کہ وہ کلہاڑا جو تھا وہ اس بڑے والے بت کے کندھے پہ لگا دیا تھا تاکہ کرینہ بنے کہ یہ اس نے بڑے کو, چھوٹوں کی لڑائی ہو گئی ہے تو بڑے نے چھوٹوں کو مثلا مار دی. تو اب حضرت ابراہیم کو کوئی بہت جانی پہچانی اس وقت تک شخصیت نہیں تھے, قرآن خود بتاتا, قرآن کی بات آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں. وہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کر دیا. آپ عقل دیکھیں انسان کی, جب خدا کو چھوڑتا ہے تو کتنا گھٹیا ہو جاتا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا. دو باتیں اس میں, ایک تو یہ کہ وہ معبود اپنے آپ کو بچا نہیں سکے, یہ بھی نہیں سوچ رہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ یہ کر گئے اور یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں اور ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں, ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو کہا کہ یہ کس نے کیا, تو جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور وہ بن گئی, انویسٹیگیشن ٹیمیں بن گئی, تو بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے شہر میں, وہ کبھی کبھی ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور بڑی توہین آمیز باتیں کرتا ہے اور ان کی عزت وہ نہیں کرتا. تو جناب فوراً ریڈ کیا گیا اور حضرت ابراہیم کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا گیا. اور جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ابراہیم گرفتار ہو گئے, تو یہ جو قرآن نے لفظ یوز کیا اس کا معنی بڑا زبردست ہے, خوبصورت ہے, فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. دوڑتے, یہ دوڑتے ہوئے اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو کہ اگر کسی ٹوکرے میں یا پنجرے میں بھوکے مرغیوں کو بھوکا رکھا جائے اور اس کے بعد دانہ سامنے رکھ کے اور اس ٹوکرے کا دروازہ کھولا جائے تو وہ جس طرح نکلتے ہیں جھپٹتے ہیں مرغیاں, وہ آدھی کبھی اڑ رہی ہوتی ہیں چونکہ پر بھی ہوتے ہیں اور کبھی دوڑتی ہیں, آدھا اڑنا اور آدھا دوڑنا, یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. اس طرح حضرت ابراہیم یعنی اس گناہگار کی زیارت کرنے کے لیے پورا شہر ٹوٹ پڑا. کون ہے کہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ بعض اوقات حق والے کے خلاف پورا مجمع ایسے اکٹھے ہوتا ہے, ٹوٹ پڑتا ہے کہ اس کو سزا دو, اس کو مارو. جب آگ تیار کرنے کا کہا گیا تو بعض عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر دیے کہ اس بیچ کر لکڑیاں ہماری بھی شامل کر دو, ہم اس نیک کام اس مجرم کو سزا دینے میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اتنا اعتقاد پکا تھا اپنے بتوں پر کہ حضرت ابراہیم کو جلوانے کے لیے آگ میں اپنے زیورات بعض لوگ بعض عورتوں نے بیچ دی. تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے, ابراہیم نے کہا, اس وقت بھی بجائے کوئی خوف زدہ ہونے کے, پتہ تھا کیا ہونے والا, میرے ساتھ پورا شہر آ گیا. ابراہیم کہنے لگے, تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو, خود تم پتھر تراش تراش کے انہیں تم پوجتے ہو, حالانکہ تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, تم تو کچھ نہیں کرتے. کہنے لگے, اس کے لیے ایک عمارت تیار کرو اور پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. ایک بڑی دیوار بنائی گئی تھی, یعنی کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی, ایک بہت بڑی چار دیواری گویا بنائی گئی جس کو بھر دیا گیا لکڑیوں سے, پھر وہ آگ جلائے گی. بڑا اہتمام کیا گیا کہ ہم کیسا بدلہ لیں گے ہمارے معبودوں کی توہین کرنے والے سے. انہوں نے کہا کہ ایک عمارت تیار کرو پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. بس انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہیں پست ترین بنا, ان کی چال کو یعنی ہم نے بڑے برے طریقے سے ناکام بنا دیا. اور جب پھینکا گیا حضرت ابراہیم کو تو تھوڑی دیر کے بعد بالکل آرام سے چلتے ہوئے اس آگ کے علاؤ میں سے حضرت ابراہیم باہر آ گئے. اور ابراہیم نے کہا, میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اے میرے پروردگار, مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر. چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی, خوشخبری دی. بردبار, یہ حلیم کا کیا معنی ہے؟ حلم, حلم اللہ کی بھی صفت ہے حلیم. حلم ایسی صفت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو جب بہت زیادہ غصہ آ جائے تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے اور نارمل ہو جائے, غصے کی زد میں آ کر کچھ نہ کرے, اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکے, اسے اس برداشت کو حلم کہا جاتا ہے. تو ہم نے ایک بڑے برداشت کرنے والے بیٹے کی بشارت دی, خوشخبری دی. اور یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ کہ جب حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو ان کو کوئی یہ نہیں ہوا کہ ابا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب آپ نے ایسی باتیں کرنی, اس عمر میں ایسے ہی خواب آتے ہیں, اپنی آپ نے گزار لی ہے اور مجھے عین جوانی میں کہتے ہو کہ ذبح کرنے. آج کل کی اولادیں جب کوئی بوڑھا باپ بات کرتا ہے تو یا تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہوتے ہیں اسی باپ کے پیسوں سے, اور یا بعض اوقات منہ پہ نہیں کہتے لیکن دوستوں میں کہتے ہیں کہ یار ابا نے ناک میں دم کیا ہوا گھر میں, جب جاتا ہوں مجھے 100 سال پہلے کے فلسفے ابا اور اماں جو ہے وہ سنانے شروع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چنانچہ ہم نے ایک بردبار بیٹے کی ان کو خوشخبری سنائی. پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا, یعنی بالکل اس عمر کو پہنچ گئے, یعنی بالکل نوجوانی لڑک پن میں گویا کہ پہنچ گئے, جب ایک بچہ کام کاج کرنے کے اس کے قابل ہو جاتا ہے, تو کہا, اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بس تو دیکھ تیری رائے کیا ہے. اس نے کہا, اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے. آپ دیکھیں اس کو ایمان تھا اپنے والد پر, ان کو حضرت اسماعیل ان کو ایمان تھا, انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے ذرا تسلی کر لیں فلان, کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے, کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں آئیں گے. یعنی خدا نے چاہا تو آپ مجھ میں بے صبری نہیں پائیں گے, عدم برداشت نہیں پائیں گے, اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور روایات اہل بیت میں آتا ہے, آج ہم اس سے آگے نہیں جا سکیں گے, ایک گھنٹہ تمام ہو گیا ہے اور ہم ختم نہیں کر سکے. بہرحال آپ سے معذرت, باتیں اس سورہ کی اہم تھی, بیان کیے جانے کے قابل تھی. روایات اہل بیت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کے گئے وہاں پر ذبح کرنے کے لیے, تو حضرت ابراہیم نے خود اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں, کیونکہ جب چھری میری گردن پہ چلے گی تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ موت کی ایک تکلیف ہوتی ہے, اور گردن پہ جب چھری چلے اور آپ ہیں بھی بوڑھے, آپ سے جلدی جلدی, حضرت ابراہیم کی عمر بہت زیادہ تھی, ضعیف العمر تھے اس وقت, فرمایا کہ آپ جلدی سے چلا بھی نہیں سکیں گے, تو میرے ہاتھ پیر آپ باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہاتھ پیر نہ مار سکوں تکلیف سے, اور اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو, اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نہ کریں, اور کوشش کیجئے گا کہ جب چھری رکھ دیں آپ تو پھر زور سے ایک ہی دفعہ میں چلا دیں تاکہ بالآخر میرا کام جلدی تمام ہو جائے اور آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے بغیر کسی تردد کے اس کی تکمیل کر پائیں. جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے اس طرف, تو تین جگہوں پر شیطان ظاہر ہوا اور وسوسہ کیا, اور اس نے مختلف طریقے اپنائے ہوں گے کہ چیک کر لو, اللہ سے کہو کچھ اور دے دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, ایک تمہارا بیٹا ہے جوان ہوا ہے, اب تمہارا کون سہارا بنے گا, تو فلان ہوا ہے, تو یہ ہوا ہے, یہ تو تمہاری دعا کی قبولیت ہے, تم نے دعائیں مانگ کے لیا ہے, ہماری زبان میں بڑا منت و مرادوں والا بچہ ہے, تو بڑے تم نے اس کے لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو جب وہ آتا تھا تو جبرائیل بھی ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس کو پتھریاں مار کر تو بھگاؤ, تو وہ جو سات کنکریاں ہم تین جگہوں پہ مارتے ہیں وہ سنت ابراہیم ہے, جیسے کہ آگے آیات آئیں گی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ابراہیم نے جو کچھ کیا تھا ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو گویا کہ بتا دیا کہ تم نے آج جو بھی حج پہ جاتا ہے اس کو یہ چیزیں انجام دینی ہوتی ہیں, وہ ذبح بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ شیطانوں کو کنکریاں بھی مارنی ہوتی ہیں اور تقریباً باقی چیزیں بھی, طواف ہے, سعی ہے, سارے حضرت ابراہیم کے واقعات کے ساتھ چیزیں مربوط ہیں. خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا ہے, پروردگار سے درخواست کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں, پروردگار ہمارے دل سخت ہیں تیری آیات کو سن کر پڑھ کر بھی بعض اوقات وہ اثر نہیں ہوتا جو تو نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جن ہماری آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرزتے ہیں اور ان کے ایمان بڑھتے ہیں. پروردگارہ یہ جو تو نے مومنوں کی صفات قرآن میں بتائی ہیں ان صفات کو ہمارے اندر پیدا فرما دے, اور جو برائیاں, جو گناہ, جو غفلتیں ان صفات کو دل میں پیدا نہیں ہونے دیتی, اے پروردگار ان گناہوں کو, ان صفات کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے, ہمیں ان اپنی عادتوں سے, کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ تیرے قرآن کے اندر, تیری آیات کے اندر جو تو نے مومنوں کے لیے لذت رکھی ہے اور مزہ رکھا ہے اور عبرت رکھی ہے پروردگارہ, اس سے ہم استفادہ کر پائیں, اور ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی شفاعت دنیا و آخرت میں ہمیں نصیب فرما, اور دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ ہمارے رشتے کو قائم فرما, اور انہی کے صدقے میں ہمیں نجات عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.